بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانن اور احتسابن، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں پچھلے سب معاف فرما دیں گے. ایمان کا بار ہے رمضان، شاید یہ ایک ہفتہ بھی باقی ہے تو اسی میں کچھ سمجھ صحیح ہو جائے. ایمان کو تو آپ جانتے ہیں، ابھی اس کی تھوڑی سی شرح کی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ ایمان کے بارے میں بھی غلط فہمیاں بہت ہیں اچھے اچھے لوگوں میں. تو ایمان کو صحیح کرو، عقائد پڑھو بہشتی زیور کے، اور کیا بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب والی ہیں، ان سب کی معلومات حاصل کرو، وہ سب ایمان کا حصہ ہے. اور احتسابن کے معنی یہ ہے کہ اجر آخرت کے لیے، اجر آخرت، اس کے بدلے میں رمضان کے روزہ ہے تو اس کے بدلے میں آخرت میں اجر چاہتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. کہ اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے جتنا ہونا چاہیے علم اتنا نہیں ہے، یہ مطلب ہے. اس سے تو سبھی متفق ہوں گے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو، جو عیسائیوں کا تھا طریقہ، وہ ہم نے اس کی اختیار کر لیا. عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں، وہ سب کیا کرتے ہیں، ان کے کچھ ریچولس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے کی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہلانے جلانے کی، ہاتھ واتھ ہلانا جلانا، ریچولس ہیں. یہ کر لیا، اتوار کے روز چلے گئے، ریچولس کچھ کر لیے، پادری نے کچھ پڑھ دیا، بس سخت دین یہاں تک ہے، اس کے آگے کوئی، اس رسمی دین ہے، یہی طریقہ ہے نا عیسائیوں کا. ہم نے بھی کم و بیش، ہماری اکثریت نے یہی کیا ہوا ہے کہ رمضان میں تراویح بھی پڑھ لیں گے، نماز کے بعد آ بھی جائیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، بس اس کے بعد جتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں، گھروں کے اندر گھروں کے باہر. اچھے اچھے لوگ جو دیندار ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے، نہ پردے کا خیال، نہ موسیقی سے بچنے کا خیال، نہ تصاویر سے بچنے کا خیال، نہ حرام حلال کی فکر، نہ آنکھوں کو بچاتے ہیں نہ کان کو بچاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا دین. یہ تو دین نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے، جیسے دوسرے مذاہب ہیں جن میں عبادت کی چند بے سند رسومات کے ادا کر لینے سے مذہب کا جیسے حق ادا ہو گیا. لیکن ہمارا دین اسلام ایسا نہیں، ہمارا دین قرآن و سنت کے تابع ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی حرکت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام جس میں نہ ہو، اور تفصیلی احکام نہ ہو. تو ہمارا دین تو یہ ہے، ہمارا دین تو بیت الخلاء میں بھی ہے، اور کھانے کھانے میں بھی ہے، کھانا پکانے میں بھی ہے، باتیں کرنے میں بھی ہے، دوسروں سے تعلقات کرنے میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، ہر چیز میں دین کے احکام. ہمارا دین ایسا نہیں ہے جیسا عیسائیوں کا دین ہے، لیکن ہم اس کو بنائے چلے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام پاک سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے، مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا فرض ہے. آپ سنتے ہوں گے کہ قرآن حفظ کرنے کے اتنے فضائل ہیں، لیکن آپ پڑھیے اس حدیث شریف کو، ان تمام احادیث شریف کو جس میں قرآن حفظ کرنے کے فضائل آئے ہیں، شرط لگی ہوئی ہے. کہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہو تب ہے وہ انعامات اس کے اس وقت ہیں. کیوں بھائی؟ صحیح ہے, اس کے انعامات اس شرط پر ہیں کہ اگر وہ قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو, دیندار بھی ہو, متقی بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو, تو حافظ قرآن کے لیے یہ انعامات ہیں جو بہت بڑے ہیں. فرمانے کی اس نے تو چکھنے کی بہت بڑی, مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں بلکہ اسی کلام اس کلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں, امر و نواہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں, ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایسا ضابطۂ حیات ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش فرما دیا, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کر کے دکھا دیا. وہ تو نبی تھے لیکن غیر نبی بھی کر سکتا ہے, یہ دکھا دیا, اس پہ تعامل کر کے دکھا دیا ہر ہر حکم پر. معیار کامل ہے, لیکن قرآن کریم کے لیے کہ اس میں احکام کیا ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تدبر فی القرآن تو ضروری ہے, اس کا تو حکم ہے اس میں غور کرو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سامنے رکھ کر غور کرو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صاف لکھا ہوا ہے, بلکہ ان کتابوں کو دیکھو جس میں قرآن سے احکام نکال کے رکھ دیے گئے ہیں. قرآن اور حدیث, صرف قرآن سے تو احکام نہیں نکلتے, ہمارے ہاں چار چیزیں ہیں جن سے احکام نکلتے ہیں. قرآن سے, اب قرآن سے آپ چاہیں کہ نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ تو معلوم ہو سکتا ہے آپ کو, نہیں ہو سکتا, کیا کریں گے آپ؟ حدیث شریف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتے ہیں اور نہ قرآن سے معلوم ہوتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع کس پہ ہوا؟ جیسے 20 رکعت تراویح, 20 رکعت تراویح پہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا, اس کو شاعر اسلام میں داخل کر دیا گیا, جماعت مسجدوں میں ہونے لگی, 20 رکعت پڑھنے لگے. 1500 سال گزرے ہیں اب تقریبا مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں, دونوں جگہ 1500 سال سے, مسلسل 1500 سال سے 20 رکعت تراویح ہوتی رہی. تو کیا ہوا کہ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع کو لیا گیا, اور پھر بہت سے مسائل بلکہ زیادہ تر مسائل جو عملی زندگی کے ہیں وہ اس سے بھی حل نہیں ہوتے, کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ساری چیزیں آئیں نہیں, پیش ہی نہیں آئیں. صورت حال بہت سارے معاملات ہیں, بے کے, شرح کے, خرید و فروخت کے مسائل ہیں, تو اس کے لیے پھر ائمہ مجتہدین انہوں نے قیاس کر کر کے قرآن و حدیث کی بنائی پر, لیکن قرآن و حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے یہ ان کے قیاس سے نکلا. تو چار ائمہ ہوئے ہمارے, تو یہ چار ماخذ ہیں, چار جگہوں سے ہمارے احکام نکلتے ہیں. تو تدبر فی القرآن کا یہ مطلب نہیں کہ بس قرآن کو لے کے بیٹھ جاؤ, اسے کیا سمجھو گے؟ اکثر لوگ جو محض قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں وہ دیکھتا ہوں کہ عمل میں بالکل کورے ہیں یا غلط سمجھے ہوئے ہیں. صحیح تو وہ سمجھے ہیں جو بہشت زیور مثلا پوری پڑھ لیں اور علماء سے پوچھ پوچھ کے کرتے رہیں, تب جا کے سمجھ آتی ہے. میں آپ کو دکھا دیجئے مجھے کہ محض تفسیر پڑھنے سے کوئی دین سمجھ میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ تو ایک جز ہے, چار میں سے ایک ہی چیز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے. قرآن کریم میں اچھے اچھے اعمال کرنے کی تاکید آئی ہے, اور اچھے اعمال یا دین صرف عبادات تک محدود نہیں. یہ ایک بڑی غلطی رمضان المبارک کے زمانے میں کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نفلیں اور نماز اور روزہ اور بس یہی دین ہے. یہ دین نہیں ہے, صرف دین میں تو آپ مثلا ماں باپ کے چہرے کے اوپر ایک نگاہ محبت کی ڈالیں تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو دین کو سمجھے نہیں نا, ان چیزوں میں لگ گئے جو بہت ہی اس سے کہیں اہم چیزیں اور باقی ہیں. حقوق ادا کرنا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا, ماں باپ کے حقوق ادا کرنا, بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنا, اور بہت سے حقوق ہیں, آپ کتاب میں پڑھیے. یہ تو یہ نفلوں سے کہیں زیادہ. ایک عورت نے ابھی حال ہی میں لکھا اور لکھتی رہتی ہیں ایسی کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے رمضان میں جو ہے مجھے اوپر ایسا کام ہوتا ہے. وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو ساری وہ ساس اور نندے ان سے زبردستی کام کراتی ہیں، چاہے کیسی حالت ہو کام ضرور کراتی ہیں. بیچاری نے لکھا ہے کہ میں حمل سے ہوں لیکن کہیں مہمان آئے کچھ آئے تو سارا بوجھ میرے اوپر ہوتا ہے، بتائیے ذرا. ظلم ہے تو خیر، لیکن بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا اور گھر کا کام کرنا اس کا ثواب تمام نفلوں سے کہیں زیادہ ہے. اسی لیے تمہارے اگر جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں، کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، قصبے معاش میں ہے، تو اس کا ثواب نوافل سے کہیں زیادہ ہے. اس میں خیانت کر رہا ہے اور نفلیں پڑھ رہا ہے، وہ نفلیں کس کام کی؟ نفلیں کس کام؟ نفلیں کیا بڑی سے بڑی چیز کسی کام کی نہیں ہے، اگر تم ان تمام دین کے تمام احکام کا خیال نہ رکھو. تو فرما رہے ہیں کہ دوسری بات یہ ذہن نشین کرنے نہیں کی کہ اسلام دین عمل ہے، اور یہ صرف دین صرف عبادات تک محدود نہیں، نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا زکوٰۃ دے دینے اور حج و عمرہ کر لینے سے دین کا حق پورا ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امر و نواہی، جو احکام ہے کہ یہ کرو اور جو احکام ہے کہ یہ نہ کرو، ان سے بچو. تو ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، زیادہ تر تو وہی ہیں، اور جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، عبادات سے ہے، معاشرت سے ہے اور اخلاق سے ہے. اس طرح دین کے کل پانچ شعبے بنتے ہیں. جب ان تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا تو نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے نہ اسلام. اور اخلاق کا شعبہ، اخلاق کے شعبے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے سوچنے میں وہی سوچ ہو جو اللہ کا حکم ہے، یہ اخلاق میں سے ہے. مثلا کسی شخص کو کے بارے میں یہ سوچنا، اس کی حقارت کی بات سوچنا، یہ اسلام میں حرام ہے. ایسا حرام ہے کہ اس جیسا کوئی ظاہری گناہ حرام نہیں، اتنا بڑا حرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسا اتنی بڑی چیز ہے. بئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے. تو یہ اتنا بڑا گناہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ کان سے، ناک سے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، کس چیز سے ہوتا ہے؟ سوچنے سے. ایسے تمام اعمال جو سوچنے سے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ باطنی اعمال کہلاتے ہیں. اخلاق سارے کے سارے باطنی اعمال کے اوپر ہیں. اپنے آپ کو کم سمجھو دوسروں سے تو آج اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ پانچ شعبے ہوئے تھے. ایک تو عقائد کا حصہ ہے. عقائد تو صرف مان لینے کا نام، عقائد کی فہرست بہشتی زیور میں دی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیجئے اچھی طرح سے اور اس میں اس کو مان لیجئے. اس میں تو کچھ دماغ لگانا ہی نہیں ہے، نہ کچھ کرنا ہے، صرف مان لیا. بلکہ اتنا بھی اگر مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سب میں مانتا ہوں، بس ایمان آپ کا سچا ہے. اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتا ہوں. اتنا سوچنے سے ہی کام بن جاتا ہے. اور پھر عبادات ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ شامل ہے. یہ تو موقع موقع کے اوپر ہے. اور قربانی کے دنوں میں قربانی کرو، ہر وقت قربانی نہیں کرو. نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھو، ہر وقت تو نماز نہیں پڑھو. لیکن اس کے علاوہ معاملات ہر وقت ہی چلتے رہتے ہیں. بیوی سے معاملہ ہے، کبھی اس سے معاملہ ہے، کبھی اس سے معاملہ ہے. اور اسی طرح سے معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، کس طریقے سے کھانا پینا چاہیے، کس طرح سے رہنا سہنا، کس طرح سے لیٹ. یہاں تک حکم ہے کہ حمام میں داخل ہو اپنی حاجت پوری کر دیں گے تو کیسے داخل ہو، بایاں پیر رکھو، یہ دعا پڑھو، ہر چیز. لیٹتے وقت کیا کرو، اٹھتے وقت کیا کرو. دین تمام چیزوں کو محیط ہے. تو فرما رہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے دین. نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا اور سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا دین کا، نہیں. جب تک ان پانچوں شعبوں میں اللہ تعالی کے احکام پہ عمل نہیں ہوگا تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا. انہی احکام الہیہ کے تحت ان حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے جو والدین، زوجین، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب اہل محلہ اور حکومت اور عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں سے ہیں. یاد رکھیے حکومت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، حاکموں کے بھی حقوق ہیں، لیکن ہم اندھے بن جاتے ہیں، ہم اندھے بن جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں ایک بہت لوگوں سے فائدہ ہوا ہے، ہر وقت یہ سوچو کہ اس وقت اس صورتحال میں میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، معلوم کرو حکم. معلوم کرنے کی عادت ڈالو گے تو تم کو اسلام کھل کے سامنے آئے گا، بشرطے کہ معلوم ایسے شخص سے کرو جو اللہ والا ہو، تم کو اسلام پورا سامنے آ جائے گا کہ اس وقت میرے لیے یہ حکم، اس وقت میرے لیے یہ حکم. اور عمل کرو. فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے حقوق ہیں، والدین کے اور زوجین کے اور اولاد کے اور پڑوسی کے اور عزیز و اقارب کے اور احباب اہل محلہ کے اور حکومت کے اور عام مسلمانوں کے، بلکہ عام انسانوں کے، بلکہ جانوروں تک کے حقوق ہیں. ایک صاحب نے ابھی حال ہی میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے نے غلط حرکت کی تو میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا. میں نے کہا بندے خدا، جانور کو بھی تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے. منہ پہ مارنا جانور کے لیے بھی، جانور ہو اس کو منہ پہ مارے جائز نہیں ہے. تو دیکھیں حکم نہیں معلوم، حکم نہیں معلوم تو کیسی حرکت کی. تو یاد رکھیے حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے. تو آپ نے کہا رمضان کا مبارک آیا، رمضان کا مہینہ آیا ہے اس لیے میں اعتکاف کروں گا، اور اعتکاف تو کیا لیکن ملازمت کے حقوق ضائع کر دیے. اتنی سی موٹی بات نہیں سمجھتے کہ نوافل میں لگنا چاہیے. بتائیے ذرا، لوگوں کو خپت ہو گیا ہے اپنی رائے پہ عمل کرنے کا، بس جو دماغ میں آیا وہ کریں گے. یاد رکھیے حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے. کس کا لکھا ہوا ہے جملہ؟ کہا ہوا قطب الارشاد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ. حقوق العباد میں یاد رکھیے حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے. عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی شان کریمی اور رحیم سے معاف فرما دے. وہ تو معاف کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ میاں اتنا معاف کرتے ہیں، اتنا معاف کرتے ہیں، اتنا معاف کرتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کے سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو آنسو تو آ ہی جائیں گے آپ کو، ایسا معاف. ہماری مثلا نماز ہے یا کوئی بھی چیز ہے یا روزہ ہے، حقیقت میں یہ گناہ ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی بزرگ کو کہے کہ میں پنکھا جھلتا ہوں، اور پنکھا جھلے تو منہ میں مار دے، کبھی ادھر مار دے، یہ بتائیے وہ اس کیا کر رہا ہے؟ وہ خدمت کر رہا ہے، خدمت نہیں. اور وہ بزرگ بیچارے خوش خلقی کی وجہ سے، اور چونکہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ ہوتے ہیں، چپ ہیں. اچھا بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور وہ اپنا منہ پہ بھی مارے جا رہا ہے، تو یہ بتائیے یہ خدمت ہوگی؟ یہ ہماری نماز کوئی عبادت ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، پکڑ نہیں آتی. اس طرح سے ہر چیز میں ہمارا حال کیا ہے، سوچنے میں ہمارا حال کیا ہے، کیا کیا گندی گندی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کیا کیا گندی گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک جوتا آیا اور لگے سب پاش پاش ہو جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ہیں اور غفور ہیں کہ بس معاف کرتے جاتے ہیں، معاف کرتے جاتے ہیں. تو عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی شان کریمی اور رحیمی سے معاف فرما دیں گے. لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی، بڑا کر رہے ہیں، بیوی کے سامنے پہلوان بنے ہوئے ہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یوں نہ کر یوں نہ کر، ارے تم ہو کون، تم ہو کون، تم اس کے خدا ہو؟ ایسی ہی کرتے ہیں بس، جیسے کہ اس کے خدا ہیں، بیوی کے خدا بننا چاہتے ہیں. مجھ کو وہ یاد آتا رہتا ہے بار بار، میں آیا ہوا تھا چھٹی پہ، وہ چھٹی تو نہیں، چھٹی کہیے کیا کہیے، وہ تو جب آیا یہاں پاکستان تو ظاہر سب سے پہلے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ سے ملاقات ان کی مسجد میں کی، اور وہ باہر نکلے اور جوتے پہن رہے ہیں اور میرے شانے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور فرمایا دیکھو اپنے کو بیوی بچوں کا نوکر سمجھنا، اپنے کو بیوی بچوں کا نوکر سمجھنا، خادم سمجھنا، یہ ہے حکم، یہ حکم ہے. بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے. آپ جو اتنا سرما بنتے ہیں اس کے سامنے بس اپنی چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہے دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا بہت خیال کرتے تھے. دیکھیں شب برات والی حدیث میں جنت البقیع جانے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند نہ خراب ہو جائے، بہت آہستگی سے اٹھے، آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے کباڑ کھولا، آہستہ سے باہر نکلے، رویدہ 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 اتنی بار آیا ہے کہ وہ کس لیے؟ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر وہ اٹھا بھی دیتے تو وہ تو خوش ہوتی، تو ایسی محبت کرنے والی تھی، لیکن خیال کیا بیوی کا کہ بیوی کی نیند خراب نہ ہو، ہم آپ کیا ٹکتے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں اسی لیے اگر حقوق العباد میں تم نے کوتاہی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق خدا جن کی تم نے حق تلفی کی ان کے حقوق کی تلافی نہ کرو گے، یا تو ان سے معافی مانگ لو یا ان کو خوش کر دو اگر کسی طریقے سے بھی، اس کے بغیر تم مواخذہ سے نہیں بچ سکتے. تو رمضان المبارک جو آ رہا ہے، آپ لوگ نفلوں کے لیے پیترے بدل رہے ہیں، زیادہ توجہ کدھر دینے کی ہے؟ اور سوچ، دیکھیں روزے کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ سوچ پاک ہو، سوچ میں فضول باتیں نہ ہوں، گندی باتیں نہ ہوں. یہ روزے کی اعلیٰ ترین قسم، اعلیٰ ترین جو چیز ہوتی ہے روزے میں وہ یہ ہے کہ سوچ کو پاک کر لیں. تو ابھی سے مشق کرو، ایک ہفتہ بھی کرو گے تو کچھ خرابیاں نظر آئیں، کچھ ہوں تو ٹھیک کرو. اسی طرح احکام الہیہ ہمارے معاشرے سے بھی متعلق ہیں، یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام. فی زمانہ، ہمارے معاشرے کے اندر قبائل اور سنگین گناہ رائج الوقت ہوتے ہیں، یہ بے پردگی، یہ تصاویر، یہ موسیقی، یہ بےہودگی، یہ غیبت اس قدر کثرت سے ہے کہ اس کو لوگ اب گناہ سمجھتے ہی نہیں. بے پردگی وہ گناہ ہی سمجھتے، حالانکہ بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بعض گناہ ہیں جو فحاشی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں میں بے پردگی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. حدیث شریف میں یہ وہ گناہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس طرح سے رکھو کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھ سکے، نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھ سکے. یہ ہے طریقہ کہ ہاں کیا حال ہو گیا ہے. اور دینداروں کا بھی وہی حال ہو گیا ہے، وہ چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، اس طرح کے رشتے دار جو نامحرم ہیں ان سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے. ہنسی مذاق کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ کس نے دی؟ ضروری بات، ضروری بات پردے کے پیچھے سے سخت آواز میں کرنے کا، اور کوئی اگر کوئی پوچھا جائے سخت اپنے زیور کی بھی آواز نامحرم کو نہ جانے دو، یہ حکم ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے ذرا کیا ہو رہا ہے. اس کو فرما رہے ہیں فی زمانہ، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے، جن کو ہم نے محض تفریح کا مسئلہ سمجھ لیا ہے. ایسے کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں اور جب تک ان سے توبہ و استغفار نہ کی جائے ہرگز معاف نہیں ہوں گے. گھر گھر ریڈیو چل رہا ہے، گھر گھر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، دیکھیں حضرت خود فرما رہے ہیں، گانا بجانا، فحش ڈرامے، فلمی گانے رائج الوقت ہو رہے ہیں، سنیما، نائٹ کلب وغیرہ فواہش اور منکرات کے اڈے بنے ہوئے ہیں. عورتوں کا بے محابہ غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے. یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں. اس زمانے میں تو تھا ہی نہیں، شادی ہالوں کا چکر ہی نہیں تھا اتنا، ورنہ شادی ہال کو دیکھ لیتے حضرت اور تو کس قدر بتائیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جہاں انتہا کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بتا دیا، ولیمے کا طریقہ بتا دیا، عورتوں کا کہاں سے دخل ہو گیا اس میں؟ شادی ہالوں میں اسراف اور روشنیاں اور بے پردگی اور مردوں عورتوں کو باہر نکلنا، خوشبو لگا کے آنا، کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوتا؟ اور اس میں یہ مولوی صاحب جا کے بیٹھ گئے ایک بریانی اڑانے کے لیے، بس دین کا ایک بریانی کے لیے ذبح کر دیا. یہ ہے آج آپ ممکن ہے نیک ہو، وہ مجمع اس کا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بس رحمت ہے کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، سزا نہیں دیتے. بہت ہی بےہودگی کی بات ہے جس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک صاحب ایک مرتبہ کہ وہ کوئی شادی تھی ہمارے بہت ہی قریبی عزیز کی، تو ہم نے کہا بھائی صرف نکاح ہوگا اور نکاح ہونے کے بعد کسی قسم کی گیدرنگ نہیں ہوگی، نکاح کے بعد جو ہے سب ڈسپرس ہو جائیں گے، کوئی ناشتہ نہیں ہوگا، کوئی کھانا نہیں ہوگا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ چائے دی، نہ کچھ دیا. آپ کو پتا نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ تو کچھ بولے وہ. میں نے کہا دیکھیے اس زمانے میں وہ اس کا تھا، افغانستان کا چکر بہت چل رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ اس کے ہیں، جہاد کے بہت شوقین ہیں، ہمارا جہاد ادھر ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں. ان چیزوں کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ؟ جب شادی کریں تو بالکل سنت کے مطابق، اپنے گھر کی زندگی سنت کے مطابق بنائیں، بیویوں سے سلوک سنت کے مطابق بنائیں، کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ عورتوں کا بے محابہ غیر مردوں سے ملنا جلنا ہماری تہذیب کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے. یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں. روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. اس قصد سے جھوٹ ہمارے اندر ہے. مولوی صاحب ہوں، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے صوفی صاحب ہوں، سب دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کو اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں کہ اس گناہ ہی نہیں سمجھتے. آپ سوچ لیجیے، آپ خود دیکھ لیجیے، جھوٹ بولنے میں تو باقی نہیں، ذرے سے فائدے کو اٹھانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. سچ بولنا ہی ختم ہو گیا، حقیقت بتا رہا ہوں. اور دھوکہ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. خوب دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لین دین میں فریب، خرید و فروخت میں بدمعاملگی، چور بازاری کرنا، یہ عام طور پر رائج ہے. اور پھر یہ احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. جب یہ کبائر ہیں تو ہمارے مقتدائے دین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ کیوں نہیں کم سے کم اپنے متعلقین کو بتاتے ہیں بھائی کہیں سب مل کے کریں گے تو کچھ تو اثر ہوگا. اور پھر یہ احساس بھی نہیں ان کو، دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر یہ احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، ایسے سنگین کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں اور سچی توبہ نہ کی جائے ہرگز لائق معافی نہیں. عام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈھال لیے ہیں کہ اسلام سے ان کو اب کوئی مناسبت ہی باقی نہیں رہی. یہ شادی ہال کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے اس کو کوئی بھی مناسبت ہے؟ اسکولوں کی جو تعلیم ہو رہی ہے آج کل، اس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسلام سے کوئی مناسبت ہے؟ عورتیں بے حیائی سے باہر جو نکل رہی ہیں بے پردہ، کیا اس کو اسلام سے کوئی مناسبت ہے؟ اس کو فرما رہے ہیں جس طرح سے جھوٹ اور سود رائج ہے، کیا اس کو اسلام سے کوئی مناسبت ہے؟ اندازہ کریں کیا ہو رہا ہے. اور چپ بیٹھے ہیں سب، چپ بیٹھنے سے تو کام نہیں بنے گا. اگر ہم چپ ہو گئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکل ترک کر دیا تو ایسی مصیبت ہم پہ آئے گی کہ اس وقت تم پکارو گے اور تمہاری سنوائی نہیں ہوگی. ہے حدیث شریف میں یہ مضمون؟ کم سے کم اپنے اہل و عیال کو تو بچاؤ، ان کو تو بتاؤ کہ یہ حرام ہے. دیکھیے اسلام سے کوئی مناسبت ہی باقی نہیں رہی. خوب سمجھ لیجئے کہ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم اسلام کا صحیح علم حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز زندگی اختیار کرو. اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی اور ان رائج الوقت کبائر کی طرف تم نے التفات نہ کیا بلکہ یہ تم سمجھتے رہے کہ ہم تو مجبور ہیں، دور حاضر کے یہی تقاضے ہیں، ہم کو ایسے ہی معاشرہ رکھنا ہے، سب لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہے تو ہمارے گھر میں بھی ہوگا، ہمارے گھر میں مخلوط اس کے گھر میں مخلوط نشست ہے تو ہمارے گھر میں مخلوط نشست، انتہائی بے حیائی کی چیز ہے اور بالکل حرام ہے، شرفا کے گھروں میں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں کے ایسے متقی؟ بنا اس خوش فہمی سے توبہ کیجئے، نہیں تو توبہ کی توفیق ہی کبھی نہیں ہوگی. کیونکہ جس چیز کو تم ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے تو پھر اس سے توبہ تم کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں دیکھیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان اور اسلام ٹھیک کر لو. ذرا یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے. تم مسلم ہو تو کس صورت سے مسلم ہو؟ تم مسلم ہو اگر سوچو تو کس صورت سے مسلم ہو؟ اور مومن ہو تو تم کس طرح سے مومن ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ اس کی کیا تشریح کی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلم کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے یہ تو معلوم کر لو، ورنہ دنیا اور آخرت کے بڑے خسارے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ اہم بات ہے اور بہت اہم بات ہے. میں صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تاجروں اور دفاتر والوں اور عوام الناس کو دیکھ رہا ہوں، گھریلو زندگی کے حالات میرے سامنے ہیں، سب کے سب شعور اور شعائر اسلام سے بیگانہ ہوئے جا رہے ہیں. اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض اور واجب ہے. اس کے لیے ایک کتاب ہے تعلیم الدین، حضرت نے ایک کتاب کا تذکرہ کیا، لیکن اصل جو بنیادی کتاب ہے وہ بہشتی زیور ہے. بہشتی زیور پڑھو اور مواعظ پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ روزانہ ایک صفحہ ہی صحیح، تو دیکھو آنن فانن کیا ہو جاتا ہے. میرے سامنے کہ ایک عورت جس کو بہشتی زیور اتنی ناپسند تھی کہ اس نے اٹھا کے کوڑے کے ٹوکری میں ڈال دیا تھا جب اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن میاں لگا رہا اس کے ساتھ، سناتا رہا سناتا رہا. اب وہ وہی باتیں کہتی ہے دوسروں کو جو بحث زیور میں لکھی ہیں. نرمی سے کتنا اثر ہوتا ہے، لیکن استقامت چاہیے. تو ان کتابوں کو پڑھو تاکہ تمہیں دین کی صحیح صورت پیدا ہو، معلوم ہو جائے. اب جائزہ لیجئے کہ دین کے ہر شعبے میں ہم کس قدر فرائض و واجبات ادا کر رہے ہیں اور کس قدر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں. دین کے پانچوں شعبوں کا جائزہ لیں، عقائد و عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا اور اخلاق کا. انہی پانچ شعبوں سے متعلق احکامات الہیہ کا نام دین ہے. دین کیا ہے؟ ان پانچ شعبوں میں احکامات الہیہ کا نام. ان پر ہم کو عمل کرنا ہے. اور فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے دیکھیے، اپنا جائزہ لیجئے اور جائزہ لے کر دیکھیے کہ کیا ہم نے بھی اسلام کو ویسا ہی ایک مذہب رسمی بنا لیا جو کہ عیسائیوں نے بنا لیا. چنانچہ آپ جا کے دیکھیے، میں تو وہیں سے آ رہا ہوں، حرم شریف میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. حج کا سماں پہلے حج میں بھی اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا جتنا آپ آج کل ہے. ابھی تو رمضان بھی نہیں آیا تھا، لیکن وہی ایک رسمی عبادت. آئے، طواف کیا، اسی دوران تصویریں کھینچ رہی ہیں. اسی دوران مشکل سے ہزار میں ایک عورت ہوگی جو چہرہ چھپائے ہوگی. سب عورتیں چہرہ، حرم شریف کی حدود اندر مسجد میں، اور عورتیں جا رہی ہیں طواف میں اور ٹکرا رہی ہیں، مردوں سے ٹکرا رہی ہیں، کوئی حص نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جہاد کریں گے، فلاں کریں گے. ارے اپنے آپ کو تو سنبھالو. تو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ طواف کر لیا، صحیح کر لی، عمرہ کر لیا، بہت دور سے آئے، ہوٹل لیا ہے، ہوٹل میں بےہودگی، ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے اور مخلوط ہو رہے ہیں لوگ، اور کھانا ناشتہ ہوتا ہے، بوفے ہوتا ہے، وہ سب عورتیں مرد سب جمع ہیں، اسی میں کھا رہے ہیں. یہ ہے ان کا مذہب. کیا ہے یہ؟ بالکل وہی حال ہے جو عیسائیوں کا ہو گیا، کہ ایک ریچولس جو تھی طواف کی وہ تو کر لی، صحیح کر لی، اور باقی ان کو دین سے کوئی غرض نہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ جا کے دیکھ لی، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو فرمایا اسی طرح سے آپ سمجھو کہ رمضان المبارک کو بس اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ دن میں روزہ رکھ لیا، رات کو تراویح، اس میں قرآن شریف سن لیا، اور صبح صادق سے پہلے سحری کھائی. تو بھائی، رمضان کا معاملہ یہاں تک بس نہیں ہے، رمضان شریف کا مرتبہ بہت بلند ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر وقت رمضان کا احترام عملاً ضروری ہے کہ رمضان شریف کی برکات حاصل ہوں. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ شرعی احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. غصہ کرنے والا غصہ نہیں چھوڑتا. غصہ کیا گناہ نہیں ہے؟ غصے کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ اگر تم کو غصہ آتا ہے تو غصے کا جب تک علاج نہیں کراؤ گے غصہ نہیں جائے گا. نامحرم کو دیکھنے کی جن کو عادت ہے، اس کا علاج نہیں کراؤ گے نہیں جائے گا. ہم بس یہ نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے. گناہ کبیرہ اور صغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں. آنکھ بھی بہکتی رہتی ہے، زبان بھی بہکتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، دل بھی بہکتا ہے. دل ایسا ویسا بہکتا ہے کیونکہ وہ موبائل کے اوپر فحش چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اب نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو اس طرح اب خیالات تو کہانیاں بناتا ہے. خیالات میں ایک چیز دیکھ لی گندی تو اس سوچ کے اوپر مزید سوچیں کر کے کہانیاں بناتا ہے اور اسے مزے لیتا ہے نفس. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ناپاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور فضول لغو افعال میں بھی وقت صرف ہوتا رہتا ہے. ایسے روزے کو حدیث شریف میں فاقہ کہا گیا ہے. ایسا روزہ کس کام کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے اور اس کا احساس بھی نہ ہو؟ ایسی صورت میں تو توبہ بھی توفیق نہیں ہو سکتی. روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک آنکھیں، زبان، دل اور اعضاء اور جوارے سب پاک نہیں ہوں گے تمہارا روزہ بیکار ہوگا، بے جان ہوگا، بے روح ہوگا. اور روزے پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اور روزے دار کے لیے جو اجر عظیم رکھا ہے، اس سے محرومی رہتی. اسی طرح سے حدیث شریف نماز کے بارے میں بحث زیور میں دی ہوئی ہے، نماز کی فضیلت کے بیان میں دوسرے حصے میں، کہ حدیث شریف دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور بے حیائی کی باتوں کو اور گناہ کو نہ چھوڑے تو وہ نماز اس کو اللہ سے اور دور کرے گی، قریب نہیں کرے گی. جب نماز پڑھتے ہو سارے گناہوں کو چھوڑو، تو روزے دار کو بھی یہ سب کچھ نہیں ملے گا. اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، کس دل سے توقع کرتے ہو کہ ایسی حالت میں تم پر رمضان شریف کے انوار و برکات اور تجلیات کا ظہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کیے ہوئے انعامات و احسانات تم کو حاصل ہو جائیں گے، بلکہ رمضان کی حق تلفی سے اجر و ثواب کی بجائے اندیشہ ہے کہ الٹا مواخذہ نہ ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمہ کی یہ بے قدری کی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارا ایمان اور اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو ان کی محبت و عظمت کا تم کیا حق ادا کر رہے ہو؟ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دل میں کتنا ذوق اور شوق رکھتے ہو؟ اپنی وضاقت، لباس پوشاک، رہن سہن میں سنت کا تم کتنا اتباع کرتے ہو؟ اسلامی تہذیب اور معاشرہ اور شعور اور شاعر اسلام کا کتنا پاسو لحاظ ہے تمہیں؟ مگر افسوس، ہم نے تو کفار و مشرکین، فساق و فجار، یہودی اور نصارہ، مغضوبین اور مضالین کا معاشرہ اختیار کر رکھا. ہمارے دلوں میں نفسانی اور شیطانی گندگی اور ناپاکی گھسی ہوئی ہے، لیکن ہم کو نہ ان باتوں کا احساس ہے اور نہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے ان حالات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس خاطر خواہ جواب نہیں ہے تو پھر بتاؤ اس ماہ مبارک میں ہمارے ایمان میں کیسے تقویت آئے گی، ہمارے دلوں میں کیسے عبادت کا نور آئے گا، ہماری روحانیت کیسے ترقی کرے گی، ہمارا تعلق مع اللہ کیسے قائم رہے گا، رمضان المبارک کے برکات و ثمرات اور انعامات اور احسانات ہمیں کیسے نصیب ہوں گے، شب قدر کی تجلیات و انوار کا ہم پر کیسے ظہور ہوگا. ان سب باتوں پر اچھی طرح غور کرو. اگر سال بھر کے 11 مہینے بلکہ ساری عمر بھی اب تک غفلت میں گزری ہے اور بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی اور حکم عدولی کے مشاغل میں گزری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم اب بھی ہوش میں آ جائیں اور اپنی زندگی کے جو لمحات بھی حاصل ہیں اور وہ جو فرصت عمر ملی ہوئی ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی گھڑیاں بھی نصیب ہیں، مولا کریم کے رحم و کرم کو طلب کر لینے کا ابھی وقت موجود ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک ماہ میں تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا اعلان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. کتنا بڑا اعلان ہے، اس کی قدر کرو اور خدا کے لیے اب بے حسی اور غفلت کو دور کرو، غیر ضروری امور اور تعلقات عاری سے ختم کر دو اور یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ اور توبہ و استغفار سے قلب کی پاکی حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرو اور تحیہ اور عزم کر لو کہ 30 دن ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، نافرمانی بالکل نہیں کریں گے، آنکھ اور زبان اور تمام چیزوں کی حفاظت کرو کہ گناہ نہ ہونے پائے، اس طرح سے کہ قلب میں کوئی ارادہ گناہ کا نہ ہو اور توبہ کر چکے ہو، اس طرح سے رمضان میں داخل ہو. یہ ہے حضرت کا مشورہ کہ رمضان میں داخل ہو رہے ہو تو یوں داخل ہو، توبہ کر کے داخل ہو تاکہ اس کی برکات تمہیں ملے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پھر عرض کر دیں گے.